السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إرشاد باري تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن. متفق علیہ. آج خطبے کا موضوع ہے معاشرے میں زناکاری کی سزا، اسباب اور علاج. ہمارے معاشرے میں وقت کے ساتھ ساتھ برائیاں بدکاریاں بھی بڑھتی نظر آ رہی ہیں، اور ان برائیوں میں سے، ان محرمات میں سے آج کی نشست میں ہم صرف ایک ہی چیز پر بات کرتے ہیں، زناکاری اور بدکاری، بدفعلی. زناکاری کی سزا کیا ہے؟ اس بدعملی کے کسی معاشرے میں بڑھنے کے اسباب کیا ہیں؟ اور پھر اس موذی مرض سے بچنے کا علاج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اور ہمارے لیے سعادت کا راستہ متعین فرما دیا ہے کہ اگر میرا بندہ یہ راستہ اختیار کرے گا تو اس کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، دنیا اور آخرت میں میرا بندہ کامیابی حاصل کر لے گا. اور جب اس معاشرے میں رہنے والے لوگ اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرتے ہیں اور اسی راستے پر سب مل کر گامزن ہو جاتے ہیں تو ایسا معاشرہ پاک معاشرہ کہلاتا ہے، جس معاشرے میں آپ کو کوئی بھی نافرمانی غالب نظر نہیں آئے گی. شیطان ہمارے خون میں دوڑتا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، نافرمانیاں بھی ہو جاتی ہیں، ہم بشر معصوم نہیں ہیں، لیکن اس پاک معاشرے میں آپ کو ہمیشہ غالب ایمان کا نور نظر آئے گا. جب لوگوں کی اکثریت، اس معاشرے میں رہنے والے لوگوں کی اکثریت اپنے رب کے فرما بردار ہوں گے اور نافرمانیاں کہیں پر نظر آ جاتی ہیں لیکن وہ برقرار بھی نہیں رہتی، کیونکہ ہمیشہ جو چیز غالب ہوتی ہے اس کا اثر معاشرے میں بھی اتنا ہی گہرا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس پیارے راستے کو بیان کرنے کے لیے اپنی کتابیں نازل فرمائی ہیں اور اپنے رسول بھیجے ہیں، ہر قوم میں سے، ہر معاشرے میں سے جو سب سے بہترین اپنے زمانے کا شخص تھا اور انسان تھا، اخلاق کے اعتبار سے، قول کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے خوبصورت اور خوبصیرت زندگی بسر کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص چنا ہے، اور ان کے ذمے یہ خاص ذمہ داری سونپی ہے کہ میرے اس پیغام کو میرے بندوں تک پہنچانا ہے. اور ان سب میں سے جو افضل ہیں اور ان کے سید اور سردار ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکمل دین لے کر آئے ہیں، ایسا دین ہے، عظمت والا دین اور دین متین، جس میں واللہ کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے. اخلاقیات کی بات کرتے ہیں اگر کسی معاشرے میں, تو آپ کو ہمارے دین میں سب سے بہترین پیغام ملے گا. اگر آپ کسی معاشرے میں تمدن کی بات کرتے ہیں, تو سب سے بہترین پیغام تمدن کا دین اسلام میں موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. اگر آپ بات کرتے ہیں عبادات کا, تو سب سے بہترین پیغام اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. اگر آپ بات کرتے ہیں بندے اور رب کے بیچ میں معاملے کا, تو سب سے بہترین پیغام اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں. اگر آپ بات کرتے کسی معاشرے میں باہمی تعلقات کے معاملات کے, تو سب سے بہترین پیغام اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اگر آپ بات کریں کسی پاک معاشرے کے تعلق سے, تو پاک معاشرے کا جو مکمل ساز و سامان ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں زناکاری کی, اور جس معاشرے میں زناکاری بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے, تو ایسا معاشرہ تباہی کی طرف چل پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. اور یہ زناکاری کا گناہ جو ہے, یہ پچھلے اقوام میں بھی موجود تھا. اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنے رسول مبعوث فرمائے ہیں. جو سب سے بڑا گناہ ہے نا, اس رسول نے اس گناہ سے جا کے روکا ہے, اور پھر اس کے بعد میں جو گناہ ہے اس سے منع فرمایا ہے. اور سب سے بڑا گناہ, ایسا گناہ جسے ظلم عظیم کہا گیا ہے, جو پچھلے زمانے میں بھی موجود تھا, ہر زمانے میں موجود رہا, اور آج زمانے میں بھی نظر آتا ہے. اور عجب بات ہے کہ مسلمان معاشرے میں بھی یہ ظلم عظیم نظر آتا ہے, اور بڑے وسیع پیمانے پہ نظر آتا ہے. اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالی. شرک بدترین گناہ ہے, ظلم عظیم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو یہ پیغام, بنیادی اساسی پیغام دے کر بھیجا ہے کہ اس معاشرے میں سے سب سے پہلے جا کے شرک سے روکنا ہے. جب شرک سے معاشرہ رک جائے, تو پھر جو باقی محرمات ہیں ان کی طرف دعوت دینی ہے اور ان سے روکنا ہے. اگر شرک سے معاشرہ نہیں رکا اور باقی جتنے محرمات ان سے رک گیا, تو پھر کوئی فائدہ نہ ہوا, کیونکہ سب سے بڑا گناہ تو باقی ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں قوم ثمود ہے, قوم عاد ہے, یا قوم شعیب علیہ الصلوۃ والسلام ہے, اللہ نے کیا پیغام دے کر بھیجا ان رسولوں کو؟ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, ایک اللہ کی عبادت کرو. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارا کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے, ایک ہی تمہارا سچا معبود ہے. تو ہر نبی نے, ہر رسول نے اپنے رب کے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اپنی زندگی لگا دی, مکمل زندگی لگا دی ہے. وہ لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے. بہت کم تعداد میں لوگوں نے اپنے اس نبی کی بات کو قبول کیا ہے اور اہل ایمان کے داخل میں داخل ہو گئے, اہل ایمان کے دائرے میں داخل ہو گئے ہیں, اور اپنے آپ کو ہمیشہ کی عذاب سے بچا لیا ہے اور خوش اور سعادت کے راستے پر گامزن ہو گئے ہیں. دوسری قسم کی لوگ جو اکثریت میں تھے, انبیاء کے پیغام کو دھتکارا ہے, بلکہ سخت دشمنی اختیار کر کے ہر خیر سے روکنا چاہا. انجام کیا ہوا کہ خود جو ہے وہ اس معاشرے کے بدترین لوگ سمجھے گئے, دوسروں کے لیے عبرت بن کر گئے, اور ہمیشہ کی ناکامی اس دنیا سے لے کے گئے. دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں اس سے بڑھ کر ذلت. زنا کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جس معاشرے میں زناکاری بڑھتی ہوئی نظر آئے, تو اس معاشرے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے, سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وما اصابت من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, تمہیں کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچتی لے کے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, تمہارے اپنے اعمالوں کی وجہ سے ہے. ویعفو عن کثیر, وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہ معاف بھی کر دیتا ہے. ہم جو گناہ کرتے ہیں ان گناہوں کی سزا، بعض گناہوں کی سزا ہمیں اس دنیا میں مل جاتی ہے مصیبتوں کی شکل میں، مہنگائی بڑھ گئی ہے، خیر معاشرے میں کم ہو گیا ہے، بیماریاں بڑھ گئی ہیں، آئے روز نہیں کوئی نہ کوئی بیماری کسی نے کسی کو لگی رہتی ہے، ایکسیڈنٹس وغیرہ بڑھ گئے ہیں، زلزلے کی شرح جو ہے اور بعض ملکوں میں یعنی پہلے سے زیادہ بڑھ گئے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بما کسبت ایدیکم، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہمارے ہاتھوں نے کیا کمایا ہے، ہم نے کون سے ایسے اعمال کیے جس سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو گیا ہے، نافرمانیاں ہیں، محرمات کے ارتکاب ہے، فرائض کی ادائیگی کو ترک کر دینا ہے، اپنے رب کو ناراض کر دینا ہے، اور پھر جتنے ہمارے گناہ بڑھتے جاتے ہیں اتنی ہی یہ مصیبتیں بڑھتی جاتی ہیں، اور جو شرعی علاج ہے، جو شرعی سزا ہے دنیا اور آخرت میں زنا کی، دنیا میں اگر کوئی بکر یعنی غیر شادی شدہ لڑکا یا لڑکی زنا کرتے ہیں تو ان کو 100 کوڑا مارا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے، اور 1 سال کے لیے جلاوطن کیا جاتا ہے، اب اس جگہ سے نکال کر دوسری جگہ پہ منتقل کر دیا جاتا ہے، اور اگر زنا کرنے محسن ہو، شادی شدہ ہو مرد یا عورت، تو ان کو پتھر مار مار کے قتل کر دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، جسے سنسار کہتے ہیں، رجم کہتے ہیں، جیسا کہ متفق علیہ حدیث میں آیا ہے سیدنا ماعز اور غامدی رضی اللہ عنہم کے قصے میں، ان سے زنا ہو گیا اور پھر وہ خود انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا سزا کے لیے، اور یہ عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے، طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں پاک کیجئے، یعنی گناہ سے پاک کیجئے، جبکہ وہ جانتے کہ اس کی سزا کیا ہے، یعنی قتل کر دینا ہے، اور بدترین طریقے سے بڑی خوفناک سزا ہے، یعنی پتھر مار مار کے قتل کرنا ہے، آخری سانس تک جب تک بھائی پتھر مارتے رہنا ہے، اور ایک بندے نہیں مارنا، سب نے مل کے مارنا ہے اور سب کے سامنے مارنا ہے، کیونکہ گناہ ہی کچھ ایسا ہے، نعوذ باللہ، اور آخرت میں اس بدفعلی کی سزا جہنم کی آگ ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں آیا ہے معراج کے قصے میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو کئی نظارے دکھا دیے گئے، ان میں سے ایک یہ نظارہ دکھایا کہ ایک تندور جیسے ایک جگہ ہے جس میں سے چیخ و پکار کی آواز ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام قریب جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ برہنہ بدن لوگ ہیں، نیچے سے آگ کا شعلہ آتا ہے، ان کو جلا دیتے ہیں، اور وہ چیختے ہیں بڑی شدت سے اور چلاتے ہیں، شدید دردناک تکلیف میں ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جبریل امین علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ لوگ کون ہیں جو کہ سزا مل رہی ہے، جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زناکاری کیا کرتے تھے، بدکاریاں کیا کرتے تھے، تو زناکار کی سزا جو ہے، زنا کرنے والے کی سزا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں اس سے بھی بدتر سزا ہے، اس موذی مرض کہ کسی معاشرے میں ہونے کے بڑھنے کے اسباب کیا ہے، اگر ہم دیکھیں واللہ ایک ہی سبب کافی ہے اور میں علاج بھی ایک ہی بتاؤں گا، لمبی باتیں نہیں کرتے کیونکہ بعض لوگ بڑی مشکل سے بعض باتیں سمجھتے ہیں، یا کتنی اسباب بتائے اور کتنی علاج بتائے یاد کرتے کرتے پریشان ہو جاتے ہیں، ایک ہی سبب اور ایک ہی علاج پہ بات کرتے ہیں تاکہ آسانی سے سب کو یاد ہو جائے، ایک سبب ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے دین سے دوری، جو بھی اللہ تعالیٰ کے دین سے دوری اختیار کرتا ہے اس دین کی دوری کی وجہ سے وہ محرمات کے ارتکاب کر بیٹھتا ہے، اور اس سے ایسے گناہ ہوتے جسے کبھی اس نے سوچا بھی نہ تھا، اور دین سے دوری سے مراد یہ ہے کہ دین کی اساس و بنیاد سے دوری ہے، ایمان سے دوری ہے، توحید سے و توحید کے صحیح فہم سے دوری ہے، اللہ تعالیٰ کے فرائض کی ادائیگی سے دوری ہے، محرمات سے اجتناب کی دوری ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام میں بعض لوگ چور دروازے ڈھونڈتے ہیں اور علاج یا کسی مسئلے کا حل کسی اور جگہ سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن واللہ خاک کے سوا کچھ ملتا نہیں ان کو. آئیے دیکھتے ہیں دین اسلام میں، قرآن اور سنت میں اس بدکاری کو کس طریقے سے روکا گیا ہے، اور جب معاشرے میں یہ بدکاری بڑھتی نظر آ رہی ہے تو کس طرح سے 10 دیواریں توڑنے کے بعد بھی یہ بدکاری معاشرے میں موجود ہوئی ہے، کتنی رکاوٹیں ہیں شرعاً زناکاری کو روکنے کے لیے. سب سے پہلے یعنی چھوٹے سے شروع کرتے ہیں، زناکاری آخر میں جا کے پہنچتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ کوئی بھی بیوی اپنے خاوند کو کسی عورت کے محاسن گھر میں آ کے نہ بتائے. محاسن یعنی کسی دوسری عورت کی خوبصورتی جو ہے، اس کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، آنکھیں کتنی بڑی ہیں، اس کے ہونٹ کیسے ہیں، گال کیسے ہیں، رنگ کیسے ہیں، بال کیسے ہیں، وغیرہ وغیرہ. کیوں منع فرمایا ہے؟ تاکہ اس کے خاوند کے دل میں اس عورت کی کوئی محبت نہ پیدا ہو جائے اور وہ پھر اس کو پانے کے لیے کوئی غلط راستہ اختیار نہ کرے. سبحان اللہ. اب یہ دیکھیں کہ صرف خیال ہے، بیوی دکھانی نہیں تصویر، اب سمجھے ذرا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اس بدکاری سے روکا ہے، ہمیں کس طریقے سے روکا ہے. اب یہ دیکھیں کہ صرف باتوں سے کوئی عورت کسی اور کو نہیں، اپنے خاوند کو، شادی شدہ شخص ہے یعنی اپنی شہوت کو اپنی بیوی سے ختم کر سکتا ہے اگر نازا شہدت ابھر آتی ہے تب بھی، لیکن دیکھیں کوئی بھی عورت اپنے خاوند کو دوسری عورت کے محاسن نہ بتائے. ہوتا کیا ہے، وہ بتاتے جاتے اور اس کے خیال میں صرف ایک تصویر سے ایک نقشہ سا اسکیچ سا بن جاتا ہے، اس سے بھی منع کر دیا ہے. میں تصویر کی بات نہیں کر رہا، میں ویڈیو فلم کی بات نہیں کر رہا، صرف اس نقشے سے بھی منع کیا ہے کہ کوئی بیوی سے اپنی زبان سے نہ بتائے. دوسرے نمبر پہ عورت جو بھی خوبصورتی چھپاتی ہے اسے ظاہر کرنے سے اللہ تعالیٰ منع فرمایا ہے. وَلَا يَضْرُبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ يُبْدِينَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور اپنے چلتے ہوئے عورت کو منع فرمایا کہ جب چلو تو زمین پر اپنے پاؤں ایسے سے رکھو، زور سے زمین پر پاؤں مت مارو تاکہ تمہاری جو چھپی زینت ہے وہ ظاہر نہ ہو جائے. یہاں پہ چھپی زینت سے کیا مراد ہے؟ کوئی پائل پہنی ہوئی ہے، اچھا پائل نظر تو آتی ہے، نہیں نظر آتی پائل، کیونکہ شرعاً جو ہے جو عورت کا حجاب ہے جیسے آگے بتاؤں گا میں، وہ زمین سے ایک بالشت نیچے ہوتا ہے. ہماری طرح نہیں، آج کے معاشرے میں اللہ رحم کرے برقعے بھی پہنتے تو ٹخنے سے اوپر ہوتا ہے، یعنی جو مردوں کا کام ہے عورتوں نے شروع کر دیا ہے، جو عورتوں نے کرنا تھا وہ مردوں نے شروع کر دیا ہے. مردوں دیکھیں جین پینٹ کیسے پہنتے ہیں، ایک بالشت نیچے ہوتی ہے، یوں اٹھا کے یہاں پر ڈیزائن بنا ہوتا ہے، اور عورتوں نے ٹخنے اس کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. ان اللہ و ان الیہ راجعون. تو جو حجاب ہے، جو چادر ہے عورت کی، وہ ٹخنوں سے ایک بالشت نیچے ہونی چاہیے شرعاً. تو کہاں سے نظر آئے گا؟ پائل نظر آئے گی؟ نہیں نظر آئے گی نا. تو پائل دیکھنے سے منع نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کہ پائل مت دیکھا کرو، یا عورت کو منع نہیں کیا کہ پائل مت پہن کے جایا کرو پائل، یہ تو باب اولا منع ہے اس چیز سے. کس چیز سے منع کیا؟ کہ پائل کی آواز بھی غیر محرم مرد کے کانوں تک نہیں جانی چاہیے. سوچ سکتے ہیں دنیا کو کوئی ایسا دین ہے جو تم یہ تعلیمات دیتا ہو؟ سبحان اللہ. تیسرے نمبر پہ مرد کو منع کیا ہے کہ اپنی نظریں جھکا کے چلو، اور عورت کو بھی منع کیا ہے کہ اپنی نظریں جھکا کے چلو. ابھی بات کس چیز کی تھی؟ کان کی حد تک تھی، اب کہاں پہ آ گئی؟ آنکھ تک. تو کان سے سننا نہیں اور آنکھ سے دیکھنا نہیں. کیا نہیں دیکھنا؟ غفوت بصر سے کیا مراد ہے؟ غیر محرم عورت کی طرف آنکھ مت اٹھا کے دیکھو. سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ اگرچہ کس معاشرے کی بات ہو رہی ہے جہاں پر حجاب والا معاشرہ ہے، حجاب والا معاشرہ ہے، اس معاشرے میں کہا جا رہا ہے کہ نظریں جھکا کے چلو. اگر عورت تو حجاب میں ہے تب بھی نظریں جھکا کے چلو. بعض عورتیں کے محاسن کے حجاب سے باہر بھی نظر آ سکتے ہیں، چانس اگر ہے نا 1% بھی، تب بھی مت دیکھو. چوتھے نمبر پہ منع کیا ہے خلوت سے. خلوت سے کیا مراد؟ کہ کوئی مرد، کوئی عورت غیر محرم مرد کے ساتھ اکیلی مت بیٹھے. چاہے قرآن کی تعلیم ہی کے لیے کیوں نہ ہو، اگر قرآن کی تعلیم بھی دینی ہے، کوئی بزرگ ہے ظاہر سے اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، اور ہو سکتا ہے واقعی اللہ کا نیک بندہ ہی ہو، لیکن شیطان تو خون میں دوڑتا ہے، شہوت کبھی بھی غالب آ سکتی ہے، تو خلوت سے منع کیا ہے کہ کوئی بھی مرد کسی بھی عورت کے ساتھ اکیلے خلوت میں مت بیٹھے. دوسرے حدیث میں کیا آیا ہے کہ کوئی مرد یا عورت اکیلے نہیں ہوتے مگر شیطانوں کے بیچ میں تیسرا ہوتا ہے. شیطان تیسرا کیا ہوتا ہے، کیا کرتا ہے؟ شیطان کو ان کو شر سے روکے گا یا بدکاری کی طرف دھکیل کے رہے گا ان کو؟ اور کئی ایسے واقعات سامنے آئے ہیں. قرآن مجید بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ہم دیکھتے رہیں گے، توازن کرتے رہیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. میں ایک بات کروں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. یہاں تک باتیں آئی ہیں کہ بعض لوگ اپنی جوان بیٹیوں کو، 14 سال 15 سال کی بیٹی کو قاری صاحب کے ساتھ اکیلا بٹھا دیتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پریگننٹ ہوتی ہے 6 مہینے کے بعد. پھر رونے دھونے کا کیا کام ہے بھائی؟ کہتے آدھا تو قرآن پڑھاتے تھے، ہمیں کیا پتا تھا. سبحان اللہ. تو قرآن پڑھنے والا کہ مرد نہیں تھا، کیا تھا وہ؟ تو عورت تک اگر پڑھانے کا بچی کو اکیلے، تو عورت کو لے کے عورت پڑھائے اسے الغرض. تو خلوت سے منع کیا کہ کوئی بھی مرد کسی بھی، کوئی بھی عورت کسی بھی غیر محرم مرد کے ساتھ اکیلے مت بیٹھے. پانچویں نمبر پہ، نمبر کو بتائیں کتنا ہے، پانچویں نمبر پہ عورت کو بغیر محرم کے سفر کرنے سے منع کیا ہے. کہ عورت نے سفر کرنا ہے تو اس کو محرم اس کے ساتھ ہونا چاہیے. محرم کیوں ساتھ ہوگا؟ پروٹیکشن کے لیے. سبحان اللہ. کس چیز سے پروٹیکشن کے لیے؟ بدکارے سے پروٹیکشن کے لیے. کہ عورت خود نہیں کر سکتی اپنی حفاظت، عورت بھی تو کر سکتی ہے، نہیں کر سکتی نا، تو اس لیے حکم دیا ہے نا. اگر کر سکتی ہوتے تو حکم کیوں دیتے ہم؟ واللہ شریعت کے ایک ایک حصے میں نور ہے، واللہ ایک ایک جز میں نور ہے، کوئی عبث نہیں ہے. نعوذ باللہ. وما ينطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحى. اور وحی نور ہوتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے. سفر میں کوئی دشواری ہو سکتی ہے، کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، اگر محرم ساتھ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ عورت کمزور ہے ہمیشہ، اور عورت کی 2-4 تعریفیں کر دیں تو عورت بیچاری گر جاتی ہے. اسے ایسے اللہ نے پیدا کیا ہے. بعض ہیں ایسے عورت الحمدللہ جو کچھ مضبوط ہے، لیکن کتنا مضبوط ہوں گے؟ عورت کی تخلیق، عورت تخلیق کے اعتبار سے بھی کمزور ہے، اور ایموشنز کے اعتبار سے بہت کمزور ہے، اور عقل کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے بھی عورت میں کمی ہوئی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. چھٹے نمبر پہ گیدرنگ سے منع کیا ہے کہ غیر مرد غیر عورتیں ایک ساتھ اختلاط جو ہے اس سے منع کیا ہے. کہ اگر کوئی گیدرنگ ہے، اگر نماز ہی کیوں نہ ہو، نماز دیکھیں اللہ کی عبادت، مسجد میں وضو کر کے نکلے اپنے گھر سے، پاک ہو کر نکلے ہیں ظاہراً، اور باطن کی پاکیزی کے اللہ کے گھر کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، مردوں کے لیے سب سے بہترین صف سب سے پہلی ہے، عورتوں کے لیے سب سے بہترین صف سب سے آخری ہے، اور عورتیں الگ کھڑی ہوا کرتی تھیں مکمل حجاب میں اور الگ نمازیں پڑھتی تھیں۔ اللہ کے گھر میں بھی منع کیا گیا ہے، اور ہم دیکھے ہیں ہمارے معاشرے میں باتیں کہاں تک پہنچی ہے۔ آخر میں کوئی وقت ملا تو میں اس تسلسل سے بتاؤں گا کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اور کہاں تک پہنچا ہے۔ ساتویں نمبر پہ عورت کو حکم دے حجاب کا، کہ عورت پردے میں رہے۔ پردے سے کیا مراد ہے؟ مکمل پردہ۔ مکمل پردے سے مراد یہ ہے کہ عورت اپنے سر سے لے کے پاؤں کی انگلیوں تک اپنے آپ کو کور کر رکھے، وہ پردے میں رکھے۔ عورت غیر محرم مرد کے سامنے سارے کے ساری عورہ ہے، اور اپنے جسم کا یہ انگلی کا پور بھی نہیں دکھا سکتے غیر مرد کو، ہاتھ بھی چہرہ بھی اسی پردے میں سے ہے، مکمل حجاب ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنی چادر کو اپنے جسم پہ عام کر دو، گرا دو۔ کس طریقے سے گرا دو؟ کہ سر سے یوں دام نہیں بنانے پھر نیچے گرانا ہے، بلکہ سیدھے طریقے سے، جیسے ہے دنیا علیہ جلابی بھی ہن، کیسے دنیا علیہ، کس طریقے سے، کوئی بائی پاس بنانا چہرے پہ؟ دونوں سے کیا مراد ہے؟ نیچے کر دینا۔ نیچے کیسے ہوگی چادر؟ جب تک مکمل نہ ہو تو نیچے نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے جو اس پہ اعتراض کرتے ہیں، جس روایت میں چہرے ہاتھ کے ایکسپشن آئی ہے، استثناء وہ ضعیف ہے، اور قرآن کی آیت واضح ہے، اور پھر ہمیں صحابیات امہات عنہن کا عمل ملتا ہے کہ وہ اپنے چہرے بھی مکمل حجاب میں رکھتی تھی غیر مردوں سے، یعنی احرام کی حالت میں بھی، جبکہ احرام کی حالت میں چہرے کو کور کرنا جائز نہیں ہے، نقاب کرنا محظورات الاحرام میں سے منع کر دیا گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسے جگہ پر ہو جہاں پر کوئی غیر محرم مرد نہ ہو تو عورت چہرہ فوراً کھول دے، لیکن اگر کہیں سے کوئی غیر مرد سامنے نظر آ جائے تو اپنا سر سے جو چادر ہے یا جو دوپٹہ ہے وہ اپنے پورا سر سے اپنے چہرے کے اوپر لے کے آئے، اور کسی ٹوپی وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں۔ بعض سمجھتے ہیں کہ چہرے پہ یہ چادر کا کپڑا نہیں لگنا چاہیے، دم واجب ہو جاتا ہے۔ نہیں، کس نے کہا ہے؟ دم اس وقت واجب ہوتا ہے جو بغیر وجہ کی عورت اپنے چہرے کو جان بوجھ کر کور رکھتی ہے غیر مردوں سے، جان بوجھ کر، بھول سے نہیں، جان بوجھ کر منع بھی کیا گیا ہے۔ اپنے گھر میں بیٹھی ہے کوئی غیر، یعنی یا اپنے کیمپ میں ہے احرام کی صورت میں، کوئی غیر محرم مرد نہیں، پھر بھی اس نے اپنے چہرے کو بند کیا ہوا ہے، تو اس سے دم واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ضرورت پڑے تو ضرورت کے لیے عورت اپنے چہرے کو ڈھانپ لے، اس کو چہرے کو ڈھانپنا فرض ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے اس مسئلے میں کہ عورت کا سب سے خوبصورت حصہ کون سا ہے؟ چہرہ ہی ہے۔ ذرا غور کریں، ذرا اگر چھپی ہوئی زینت سے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، پائل جو سب سے پہلے میں نے اس کا ذکر، دوسرے نمبر پہ پائل سے کہ آواز سے اگر منع کیا ہے، چھپی ہوئی زینت سے منع کیا ہے، تو جو ظاہر زینت ہے اسے منع نہیں کرنا؟ کیا خیال ہے، کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک جگہ میں فرماتا ہے کہ چھپی ہوئی زینت کو ظاہر مت کرو، یعنی چلنا ہے تو آہستگی سے چلو کہ تاکہ تمہاری چھپی زینت ہے وہ غیر مرد معلوم نہ کرے، وہ جان لے کہ چھپی زینت کوئی پہنی ہوئی ہے۔ اور جو سب سے بڑی زیب و زینت ہے، جو ظاہر چہرہ ہے، اس کو چھپانا فرض نہیں ہے کیا؟ سبحان اللہ، بعض عورتیں کیا کرتی ہیں، اپنی یوں ناک کے اوپر کپڑا ڈال دیتی ہیں، آدھا ناک باہر، پیشانی پر کوئی بھی کپڑا نہیں، صرف سر کور ہے، آدھا ناک کور ہے، وہ کہتی ہے پردہ، یہ کون سا پردہ بھی، یہ بھی تو کوئی پردہ نہیں ہے نا۔ ہاں اگر مکمل چادر چہرے سے ڈالنے سے، یہ کپڑا ڈالنے سے کوئی عورت دیکھ نہیں سکتی تو پھر وہ اپنی آنکھوں سے اتنا حصہ کھول دے، اتنا حصہ جتنا اس کو لیے دیکھنا آسان ہو جائے ضرورت کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بعض لوگوں نے یہاں تک، بعض عورتوں جو ہے نا کہتے ہیں حجاب میں ہے یہ ناک، آدھے ناک سے تھوڑا سا نیچے یعنی یہاں تک کہ کپڑا ہوتا ہے اور یہ پوری پیشانی باہر ہوتی ہے. تو کور کیا کیا ہے؟ صرف منہ ہونٹ کور کیے ہیں بس، یعنی زیب وزن صرف ہونٹ رہے گئے، باقی کچھ نہیں ہے. سبحان اللہ، کسی نے بڑی پیاری مثال دی ہے. کہتے بکری جو ہے، بکری اگر اس کے صرف پردہ کروا کے چہرے پہ آنکھیں باہر نکال دیں اس کو، زیادہ خوبصورت لگے گی کہ نہیں؟ اور عورت کا سب سے زیادہ خوبصورت حصہ اس کی آنکھیں ہیں. آپ دیکھیں تجربہ کریں، کبھی بکری لینا تو اس کے یہ حصہ جو ہے نا وہ والا حصہ، آنکھیں نکال دیں اور یہ حصہ باہر کر دیں، وہ دیکھ کتنی خوبصورت لگتی ہے. نہیں سچ بات ہے، مذاق کی بات نہیں ہے، دیکھیں کتنی خوبصورت لگتی ہے. اللہ کے بندے، عورت کی سب سے خوبصورت جسم کا حصہ چہرہ ہے، اور چہرے میں سب سے خوبصورت کیا ہے؟ آنکھیں ہیں. اچھا، شاعر جب شاعری کرتے تھے اور غزل وغیرہ کہتے تو کن چیزوں پہ کہتے تھے؟ اکثر آنکھوں پہ بات ہوتی ہے کہ نہیں؟ کیوں پاگل تھے آنکھوں کی بات کرتے تھے؟ کیونکہ وہ بھی یہی کہتے ہیں دور جاہلیت میں بھی کہ سب سے خوبصورت عورت کا جو جسم کا حصہ وہ چہرہ ہے، اور چہرے میں سے آنکھیں ہیں. تو آنکھوں کو بھی کور کرنا ہے. میں نے کہا ہے استثناء کیا ہے؟ اگر نظر کمزور ہے اور صحیح نظر نہیں آتا ہے تو آنکھ کا اتنا حصہ نکالنا جتنے کہ اس کے لیے دیکھنا آسان ہو جائے. اب یہ عورت جانے اور اس کا رب جانے کتنا سچ کہتی ہے، کتنا ضرورت ہے، کتنا نہیں ہے. تقوی اپنا کام کر دکھاتا ہے. اگر وہ نہیں اس پہ عمل کرتی، اگر اس پہ عمل نہیں کرتی وہ، اور اپنے خاوند یا اپنے گھر کے سربراہ کو دھوکہ دیتی ہے اور کہتی ہے مجھے نظر نہیں آتا اس لیے میں کرتی ہوں، اب اللہ تو بہتر جانتا ہے نا. اگلا پوائنٹ آٹھواں، آٹھویں نمبر پہ تربیت کرنے والوں کو اللہ نے حکم دیا ہے، جو گھر کے سربراہ ہیں، کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب سے تمہیں جو ذمہ داری سونپی گئی ہے اس کے تعلق سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کیا فرمان ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد الى آخر الآیۃ. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. کیسی آگ ہے؟ جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں، جس پر سخت ترین فرشتے مقرر کر دیے گئے ہیں. تو گھر کے سربراہ کو حکم دیا ہے کہ جو تمہاری بیٹیاں ہیں جب جوان ہو جاتی ہیں تو پردوں پر واجب ہو جاتا ہے، پردے کے ان کو حکم دو کہ وہ پردہ کریں. اور جتنی بھی میں نے باتیں کی ہیں کہ غیر بحرم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یا اس سے بات کرنا اس سے منع کیا گیا ہے، نظر جھکا کے چلنا ہے، یا جو مکس گیدرنگز اس سے منع کیا ہے، تو گھر کا سربراہ جو ہے وہ ذمہ دار ہے. ہمیشہ کسی بھی معاشرے کی بہتری کے لیے ہمارے گھرانے بہتر ہوں گے تو معاشرے میں بہتر ہوگا. اگر ہمارے گھرانے بدکاریوں سے پاک نہیں تو معاشرہ کبھی پاک نہیں ہو سکتا. تو ابتدا ہمارے گھر سے ہوتی ہے. اچھی تربیت، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تربیت بچوں کو بچپن سے دلوں میں، جیسے بیج بوتا ہے نا کوئی شخص، اللہ کے ڈر کا تقوی کا بیج بونا ہے ہم نے. اصل یہ تربیت ہے، ہم نے یہ تربیت کرنی ہے. اور جو اپنے بچوں کو بس یوں چھوڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے اسکول جا رہے ہیں، اسکول اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، وہاں سے بچے پڑھ کے آتے ہیں، ان کو ہر چیز کا پتہ ہے. کس نے کہا ہے کہ اسکولوں اسکول ہمارے بچوں کی تربیت کرتے ہیں؟ میرے بھائی، اسکول ایسے ادارے ہیں جو تعلیم کی حد تک ہے وہ بھی بس تعلیم ہی ہے، کوئی پتہ نہیں کیسے تعلیم ہے. اسکولوں میں بچوں کی تربیت نہیں ہوتی، بچوں کی تعلیم ہوتی ہے. اور تعلیم بھی بہت کم اسکول ہیں دنیا میں جو اسٹینڈرڈ کی صحیح تعلیم بچوں کو دیتے ہیں، جس بچے کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے. ورنہ ہر اسکول کا اپنا ایک ٹارگیٹ ہوا تو اس نے پورا کرنا ہوتا ہے. اور اکثر ادارے بزنس کے ادارے بن چکے ہیں، تعلیم کے ادارے نہیں ہیں، کہ بس پیسہ کیسے کمانا ہے اور کچھ اچھے اس میں ٹیچرز بھی ہیں جو صحیح طریقے سے پڑھاتے ہیں، لیکن کتنی ہوں گے اور کتنے وہ کر سکتے ہیں؟ پولیس اوپر سے حکم آ جاتا ہے تم نے یہ نہیں کرنا، تم نے وہ نہیں کرنا، تو ٹیچر کیا کرے گا؟ یا نوکری چھوڑے یا خاموشی سے کام کرتا رہے؟ سبحان اللہ. تو اس لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے، او انفسکم انتم، ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو جہنم کے ایندھن بننے سے روکنا ہے. اسکولوں کو حکم نہیں دیا، استادوں ان کی بھی ذمہ داری الگ ہے، لیکن حکم والدین کو دیا گیا ہے. سب سے پہلے گھر کے سربراہ ہمیں دیا گیا ہے کہ تم نے بچانا ہے. اور ہم دیکھیں اپنے بچوں کو ہم کیسے بچا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. نامے نمبر پہ کسی بھی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگانا یا مصافحہ کرنا یا بوسہ کنارہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، حرام ہے. کیا آپ دیکھیں کہ چھپی زینت سے بات شروع ہوئی، ابھی زنا کی بات نہیں کی ہم نے، ابھی زنا باقی ہے، اسے روکنا ابھی باقی ہے، تو یہاں تک بات پہنچی ہے کہ غیر محرم عورت اگر حجاب میں بھی ہے تو اس سے کوئی بھی غلط تعلق قائم کرنا جائز نہیں ہے، اور مصافحہ بھی غیر محرم عورت کو جائز نہیں ہے، اور باقی بہت سے قرار تو پھر دور کی بات ہے، اس کے بعد کی بات ہے. مصافحہ سے منع کیا گیا ہے. کزن بھی کزن کو ہاتھ سے جو ہے نا مصافحہ نہیں کر سکتی، اس میں پردہ بھی لازم ہے. دسویں نمبر میں زناکاری کہنا چاہتا تھا، ایک دو اور چیزیں وہ بھی شامل کر دے. گانے سے بھی منع فرمائے، گانے بجانے سے. گانے بجانے سے کیا ہوتا ہے؟ شہوت غالب آ جاتی ہے، اس لیے منع کیا ہے تاکہ اصل جو کام ہے شہوت کو دبانے کا کیوں حکم دیا گیا ہے؟ اس لیے تاکہ ذرا کاری نہ ہو. تو گانے بجانے سے بھی، میوزک سے بھی منع کیا گیا ہے. اور پھر آخر میں گیارہویں نمبر پر، ابھی دس رکاوٹیں دیکھیں آپ، گیارہویں نمبر پہ زنا سے منع کیا گیا ہے. یہ کیا بات ہے؟ ولا تقربوا الزنا، لا تقربوا، قریب نہ جاؤ. کیسے قریب نہ جاؤ؟ یہ دس دیواریں ہیں زنا تک پہنچنے کے لیے، ان دس دیواروں کو مد نظر رکھو اور زنا سے دوری اختیار کرو. جب زنا کے کوئی قریب جاتا ہے، زنا کرتا ہے، تو یہ دس دیواریں گرا کر جاتا ہے. اللہ کے لیے مجھے بتائے، دنیا کے کسی کتاب میں، کسی قانون میں زنا کو روکنے کے لیے یہ تعلیمات ملتی ہے آپ کو؟ دنیا کے سب سے بڑے دانشور دیکھ لیں، دنیا کے سب سے بڑے عالم کو لے کے آئے، دنیا کے قانون کی سب سے بڑی کتاب لے کے آئے، کسی ایک حرام سے روکنے کے لیے ایسی دس دیواریں ہم کو کہیں نظر آتی ہیں، چھوٹی سی چھوٹی، جہاں پر خدشہ بھی ممکن تھا کہ کوئی بھی اپنی خاوند کو کسی غیر محرم عورت کے محاسن اور اس کی خوبیاں نہ بتائے. سبحان اللہ. اور پھر خلوت اور بدکاری و زناکاری تک کیا اسباب ہے، سبب کیا ہے جانتے ہیں؟ ان تعلیمات سے دوری سبب ہے. معاشرے میں زناکاری کیوں ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین سے دوری ہے، صحیح تعلیمات سے دوری ہے. ہم علم حاصل کرنے میں پیچھے نہیں ہیں. اب آپ دیکھ، لٹریسی ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں مسلمان ممالک میں، آج سے دس سال پہلے دیکھے اور آج دیکھے، بہت اوپر جا رہے ہیں، گراف اوپر جا رہا ہے، لیکن دین سے دوری کا گراف بھی ساتھ ساتھ اس سے زیادہ اوپر جا رہا ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. تو دنیاوی تعلیم میں ہم پیچھے نہیں ہیں، لیکن دینی تعلیم میں ہم کہاں ہیں؟ اپنے آپ سے سوال کریں کہاں ہیں. ہمارے بچے دنیا کے سب سے بڑے اسکولوں میں تو پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے بچوں کے اخلاق کیا ہے؟ جس اسکول میں پڑھتے ہیں اس اسکول میں کتنی محرمات ہیں؟ میں نے بتایا تھا شروع میں، دیکھتے ہیں کہ گھر سے بات شروع کرتے ہیں، ہمارے گھر میں کیا ہوتا ہے، پھر معاشرے میں کیا ہوتا ہے، پھر زناکاری جو بدکاری چھوٹی بچیوں تک پہنچ چکی ہے، یہ کیسے پہنچی ہے؟ آج کل جو یہی خبریں چل رہی ہیں کہ کبھی فلانا بچی کو کسی نے کڈنیپ کیا ہے اور اس کی زنا کر کے اسے قتل کر دیا، کبھی کہاں پہ کوئی بچی ملتی، کبھی کہاں پہ کوئی بچی ملتے، اب لڑکے بھی نہ بچے، چھوٹے واللہ لڑکے بھی نہ بچے. یعنی میں گھر میں بیٹھا ہوں، میں بات کرنے پہ مجبور ہوں، اس پاک جگہ میں، والله میرے پاس ایک عورت ہے، چھوٹا سا بچہ تھا، 4 سال یا 5 سال کا بچہ تھا، اور اس نے کہا بھائی آپ سے کچھ کہنے میں اشارہ ہوا رہی ہے. میں نے کہا بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کہتے پتہ نہیں میرے بچے کو چکر لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کس نے بدفعلی کی ہے. میں کہا پہ کیسے کہہ سکتے، 4 سال کا بچہ ہے، لڑکا، 4 سال کا لڑکے لڑکی بھی نہیں، 4 سال کا بچہ ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کہتے بس مجھے لگتا ہے اس نے گھر میں 2-3 الٹیاں کی ہیں، اس الٹی میں منی کی یعنی بو آ رہی تھی. میں نے کہا کیسے؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی. وہ بچے رونی پڑی، رونے لگی. کہتے پہلا دن نہیں ہے یہ، دوسرا تیسرا دن مجھے یہ نظر آ رہا ہے، اور لگتا ہے کہ جس دکان میں یہ چیزیں لینے جاتا ہے اس دکاندار نے کچھ ایسا کیا ہے. سبحان اللہ، ان للہ و ان الیہ راجعون. اور واقعی اس بچے کے ساتھ بدفعلی بھی ہوئی تھی. یہاں تک پہنچ، یعنی یہ درندگی یہاں تک پہنچے گی؟ کبھی سوچا ہے؟ اب یہ جو جس نے یہ کیا ہے، کوئی محلے کا لڑکا ہے یا کوئی دکاندار، اللہ علم کس نے کیا ہے، کوئی ثبوت تو نہ مل سکا اس کا بہرحال، لیکن یہاں تک بات پہنچی ہے. واللہ میں پورا ایک ہفتہ سوچتا رہا کہ کوئی خواب تو نہیں تھا، یہ ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ شاید واللہ اگر یہ میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ، شاید یہ ماننے والی بات نہیں تھی کہ بدکار یہاں تک پہنچ جائے گی کہ چھوٹے بچے کے ساتھ اس طریقے سے کئی بدفعلیاں کی جائیں گی. ان للہ و ان الیہ راجعون. الغرض اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں، کیا ہمارے گھروں میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم اہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کوئی فکر ہے، کوئی سوچ ہے؟ اللہ کے اس فرمان کو کہ حیثیت ہمارے گھروں میں ہے یا نہیں ہے، اپنے آپ سے پوچھیں ہمارے گھروں میں کیا ہے. پردہ ہمارے گھروں میں ہے؟ پردے کی تعلیم ہے؟ بدکاری زناکاری سے روکنے کو کی تعلیم ہے؟ ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں جو چیز وہ استعمال کرتے ہیں، یہ جو جس کو اسمارٹ فون کہا جاتا ہے، یا جو ڈیوائسیز ہیں وغیرہ جس کو اسمارٹ ڈیوائسیز کہے جاتے ہیں، انٹرنیٹ 24 گھنٹے کھلا ہے اور کوئی رقیب نہیں ہے دیکھنے والا اللہ تعالیٰ کے سوا، کیونکہ باپ خود مصروف ہے، ماں خود مصروف ہے، بڑے بھائی بہن خود مصروف ہے، تو چھوٹے کہاں جائیں گے؟ سب اپنی زندگی میں مگن ہے. واللہ ایک ہی کمرے میں رہ کر، ایک ہی گھر میں رہ کر، ایک دوسرے سے اتنا دور ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. واللہ بعض کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ گھر میں بیٹا فلان ہے یا نہیں ہے، اگرچہ اس سامنے کرسی پہ بیٹھا ہے، پتہ ہی نہیں. پوچھتے بھائی وہ بیٹا کہیں دیر ہو گئی، وہ بیٹا تمہارے سامنے بیٹھا ہے، یہ گھر کے سربراہ کا کام ہے، تو دوسری رائے اس کے کہاں جائے گی؟ گھر کے اندر ہمارے دیکھیں ہم کیا تعلیمات دیتے اپنے بچوں کو. کبھی پوچھا ہے اپنے بچوں سے کہ تمہارے دوست کون ہیں، کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، کس کے ساتھ آتے جاتے ہو؟ کبھی جا کے پوچھے اپنی بیٹی یا بیٹے سے، بیٹا ذرا فون تو دکھاؤ. کہتے یار یہ ہمارے خصوصیات ہیں، وہ سب نے اپنے اپنے کیا کہتے ہیں اسے، کوڈ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، پاسورڈ سب نے لگائے ہوئے ہیں. پاسورڈ کیوں لگائے ہوئے بھائی؟ 10 سال کے بچے نے پاسورڈ لگایا، 12 سال، 14 سال، 18 سال، 20 سال، سب نے پاسورڈ لگائے، کیوں لگائے بھائی؟ پاسورڈ کیوں لگایا جاتا ہے؟ خصوصیات کے لیے نا. ٹھیک اگر ہم مرد وغیرہ جو لگاتے ہیں، چلو اگرچہ ہمیں بھی نہیں لگانا چاہیے، نہیں لگانا چاہیے. کیوں نہیں لگانا چاہیے؟ کیونکہ چھپانے والی کوئی بات ہونی نہیں چاہیے. یہ موبائل فون ہے بھائی، اس میں اپنے کیا چھپانا ہے؟ پتہ کیوں لگاتے ہیں؟ تصویریں ہوتی ہیں گھر والوں کی، تصویر لینا ہی حرام ہے. جی کہ موبائل تصویر نہیں ہوتی نا، اور کوئی ایسی چھپانے کی بات نہیں، تو کیا مسئلہ ہے؟ بعض کہتے ہیں ہمارے بینک کے اکاؤنٹ کے نمبر ہوتے ہیں، چلو پھر لگاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. اگر کوئی ایسی خصوصیت ہے نا تمہاری، اکاؤنٹ نمبر ہے، کوئی خاص بات ہے تو لگاؤ، لیکن گھر میں گھر والوں کی تصویریں ہیں یا کوئی راز چھپائے ہوئے، تو راز کیا ہونے چاہیے تمہارے موبائل میں بھائی؟ یہ موبائل فون ہے، اسے فون کے لیے استعمال کرو، اس کے اور ایکسٹرا استعمال کہاں تک تمہیں لے کے گئے ہیں؟ اور پھر چھوٹے بچے کا کون سا بھائی بینک اکاؤنٹ ہے؟ وہ بھی کہتے ہیں میرے بھی بینک اکاؤنٹ ہے. اب تو بچوں کا بھی ہو گیا نا، اسے پاس ورڈ اس لیے لگائے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. بہرحال گھر میں چیک اینڈ بیلنس رکھو اپنے بچوں کو، دیکھو کہ تمہارے بچے سارے دن کیسے گزارتے، اسکول میں کون دوست ہوں گے، کیا تعلیم لے کے آئے ہیں. کوئی غلط انسان دیکھتا ہے، اچھا ہمارے گھر کے اندر ٹی وی لگا، بڑی اسکرین ہے، بڑی خوبصورت بڑی سی اسکرین ہے، فلمیں آزادی سے، ڈرامے جو بھی دیکھنا چاہیے آزادی سے، گانے بجانے آزادی سے. بلکہ گانے تو کئی بچے گانے سن کے, یعنی یہ ایئر پیس جو ہوتے ہیں کانوں میں لگے ہیں, اور گانے سنتے سنتے ان کو نیند آ جاتی ہے, اور باپ بچوں کی عادت ہو چکی جب تک سنے کی نیند نہیں آتی. اذکار کہاں گئے؟ صبح شام کے اذکار, سونے سے پہلے کے اذکار کہاں گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر کہاں گیا ہے؟ ہمارے گھروں میں کیوں کم نظر آتا ہے؟ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور پھر ڈراموں میں ہوتا کیا ہے؟ لو سٹوری ہوتی ہے. کوئی ڈرامہ کوئی فلم لو سٹوری کے بغیر ممکن ہے؟ نہیں ممکن. ہمارے بچے گندگی دیکھتے ہیں, گندگی سنتے ہیں, شہوت ابھری ہوئی ہوتی ہے. کتنے ہی تو بچے ہیں, 14 سال کا بچہ ہے, 18 سال کا لڑکا لڑکی ہے, ان میں کہاں شہوت ہوتی ہے؟ شہوت ہمارے اندر ہوتی ہے نا, ہمیں رکنا چاہیے برائی سے, ان محرمات سے. وہ بیچارے مطلب وہ مطلب پاک ہو چکے ہیں, وہ کچھ بدکاری کے قابل بھی نہیں, کچھ کر بھی نہیں سکتے. سبحان اللہ. کہتی ہے تمہاری سوچ غلط ہے, ہمارے بچے کو ایسی سوچ نہیں ہے. پھر یہی بچے بیٹی جب پریگنینٹ ہوتی ہے, پھر واللہ میرے پاس ایک شخص آیا کرتا تھا کلینک میں, فیملی بھی لے کے آیا کرتا تھا, بڑی یعنی مسکراتا ہوا چہرہ, بڑا یعنی جیسے حشاش بشاش طریقے سے گپ شپ کرنے والا, کبھی اس نرس سے بات کرنا, کبھی اس سے بات کرنا ریسپشن میں, یعنی اس کا ایک شور ہوتا تھا کلینک میں. جب پتہ چلے کوئی بندہ آیا ہے, جس بعض بندوں کی عادت ہوتی ہے, واللہ بھائیو ایک مرتبہ آیا, خاموش, جھکا ہوا سر, ٹوٹا ہوا شخص. میں نے اسے پہچانا نہیں, کیونکہ نہ تو اس کی وہ آواز تھی اور نہ اس کے طریقہ تھا. جیسے کہ انٹری ہوئی, اس کی انٹری نہیں تھی اس وقت. اس نے فائل بنائی ہے, بیٹھا ہے, سر جھکا ہوا ہے, اس نے سر اٹھایا نہیں میرے سامنے, سلام کر کے بیٹھ گیا. کہتا میں بیمار نہیں ہوں, لیکن ایک مصیبت آن پڑی ہے, آپ میری مدد کیجیے. میں کہ خیر یہ تو ہے, کیا مسئلہ ہو گیا؟ کہتے میری بیٹی پریگنینٹ ہے, میں نے حمل گرانا ہے, میری مدد کیجیے. میں کہا اللہ تعالیٰ سے ڈرو, تم کیا کہہ رہے ہو؟ برحال اسے تو میں نے منع کر دیا, انہیں سمجھایا, لیکن یہ شخص ٹوٹا ہے, اس کو کس نے توڑا ہے؟ اس کی اولاد نے توڑا ہے. لیکن قصور اس کا بھی, خود کہہ رہا تھا قصور میرا بھی ہے, میں نے کبھی روکا نہیں تھا اپنے بچیوں کو, میں کہتا تھا کہ غلطی کر ہی نہیں سکتے, میں ان پر ٹرسٹ کرتا ہوں, میرے اولاد بہت اچھی ہے, وہ ایسا کبھی کر نہیں سکتے, لیکن میں غلط تھا. ہم چیخ چیخ کر کہہ کر کے تھک گئے ہیں. اپنے بچوں پر ہمیں بھروسہ تو ہے, لیکن دوسروں پر بھروسہ نہیں ہے. بعض بچے کہتے ہیں اب ہمیں ٹرسٹ نہیں, ہمارے پر ٹرسٹ نہیں بابا, بھی آپ پر ٹرسٹ ہو لیکن دوسروں پر ہمیں ٹرسٹ نہیں ہے, اس لیے تم منع کرتے ہیں. اپنے بچوں کو تو ہم جانتے ہیں کیسے ہیں, جو اچھی تربیت کرتے ہیں وہ بھی, میں انہی کی بات کر رہا ہوں, اچھی تربیت کرتے ہیں تب بھی غلط دوستوں سے منع کرو ان کو. کہتے ہم ان کو سدھاریں گے, کیا سدھاروں گے, کیسے سدھار سکتے ہیں, نہیں ہم برائی سے روکیں گے. سبحان اللہ, کوئی آسان کام ہے برائی سے روکیں گے؟ جانتے ہو برائی ہوتی کیا ہے, اور یہ کیسے خود برائی میں ڈوب چکے ہیں؟ ڈوبنے والا شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسرے کی جان بھی لے لے گا, اس کو پتہ نہیں ہوتا. سبحان اللہ, خاص وجہ کوئی اناڑی جاتا ہے بچانے کے لیے کسی ڈوبنے والے کو, تو وہ بھی ڈوب کے اس کے ساتھ مر جاتا ہے. اور ہمارے بچے جو ہیں ابھی اس معاملے میں اناڑی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایمان کی ابھی کمزوری ہے, علم کی کمزوری ہے, علم کی کمی ہے. جب تک ایمان اور تقوی مضبوط نہیں ہوتا, دعوت کے میدان میں کوئی عام بات نہیں کہ کوئی بھی کود پڑے اور ہم ان کی اصلاح کریں گے. کئی لوگ اسے گمراہ ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. تو گھروں کے اندر سے ان برائیوں سے, ان برائیوں کو گھر سے باہر نکالو, ان برائیوں سے اپنے بچوں کو روکو, چیک ان بیلنس ہو جائے گا. پھر پڑوسی میں, آپ کے پڑوس میں کون ہے, کیسے لوگ رہتے ہیں, یہ بہت لازمی ہے. اسکولز میں آپ کے بیٹے جو مسجد میں نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں, یہ دیکھو کس طریقے سے جاتے ہیں. بازار میں جاتے تو کیسے جاتے ہیں, ہم بعض لوگ بازار میں جاتے ہیں, شاپنگ مالز میں جناب, اچھا وہاں پہ جاتے ہیں, باپ اور ماں کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں, جوس وغیرہ کوئی فاسٹ فوڈ لے کے بیٹھے رہتے ہیں, بچے کہاں ہیں؟ ہر بندہ اپنی مرضی سے جا رہا ہے. بیٹے نے اپنی طرف سے کوئی اور راستہ اختیار کیا, میرے اپنی شاپنگ کرنی ہے, بیٹی نے اپنے کو راستے کا اپنی شاپنگ کرنی ہے, چھوٹے بچے کو وہ پلے گراؤنڈ میں بٹھا دیا, وہ جھولے جھول رہے ہیں اور اپنی مرضی سے دو گھنٹے تین گھنٹے کے بعد جب سب ایک جگہ پہ آ جاتے ہیں گھر کو واپس چلے جاتے ہیں. یہ تین گھنٹے انہوں کہاں گزارے پتہ ہے؟ یہ ہمیں ٹرسٹ ہے. میں نے کہا کب کہ تمہارے بچے برے ہیں؟ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ برے ہیں, ٹرسٹ تو ہونا چاہیے. لیکن اس مال میں طرح طرح کے لوگ آتے ہیں, ہر قسم کا بندہ آتا ہے. سب سے بدترین لوگ بھی نظر آئیں گے اور اچھے لوگ بھی آپ کو نظر آئیں گے, کیونکہ شاپنگ بھی اچھے لوگ بھی کرتے ہیں. ان تین گھنٹوں میں, دو گھنٹوں میں, آدھے گھنٹے میں, ایک گھنٹے میں کس کے ساتھ ملے ہیں؟ کسی نے کوئی غلط بات تو نہیں کی ہے؟ کسی نے کچھ غلط پیغام تو نہیں دیا ہے؟ کسی نے کوئی نمبر لیا, نمبر کے لین دین تو نہیں ہوا ہے؟ اگر آپ ساتھ نہیں ہیں اس شاپنگ مال میں اپنے بچوں کے, آپ ان کے رقیب نہیں ہیں, تو پھر کس کے حوالے میں بچوں کو کر کے آئے؟ کہتے نہیں سیکیورٹی موجود ہے, فلاں موجود ہے, فلاں موجود ہے. وہ تو اپنے کام میں لگے ہیں نا, وہ تمہارے بچوں کو پروٹیکشن کے لیے کوئی باڈی گارڈ لگے ہیں کہ تمہارے بچوں کو دیکھیں گے, کوئی نظر اس پہ رکھیں گے, اس پہ رکھیں گے. ہم ذمہ دار ہیں, وہ ذمہ دار نہیں ہیں. اور اسی طریقے سے بظاہر سے باہر نکلتے ہیں اور جو پلے گراؤنڈز ہوتے ہیں یا جو عام جو گارڈنز ہوتے ہیں اس میں دیکھ اس میں کیا ہوتا ہے, ایکسرسائز کے بہانے, جاگنگ کے بہانے, لڑکے الگ بھاگ رہے ہیں جاگنگ کر رہے ہیں. اور عجب بات ہے, ہمارے بعض معاشروں میں لڑکیاں ٹریک سوٹ پہن کے جاگنگ کر رہی ہوتی ہیں. یہ تمہارا کیا کام ہے لڑکیوں میں جاگنگ, یعنی بیچ سڑک کے جاگنگ کرنے کا تمہارا کیا کام ہے؟ روکنے والا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ باپ بھی دوڑ رہا ہے, اس کو وہ بھی اپنے کسی دوستوں کے ساتھ وہ جوگنگ کے بہانے یا واکنگ کے بہانے وہ بھی اپنا کام کر رہا ہے. بیٹے اپنی خود جوگنگ کر رہی ہے, بیٹا کسی اور کے ساتھ لگا ہوا ہے. کہتے کچھ نہیں یار, دوستیاں تو ہو جاتی ہیں نا, ہو جائے گی دوستی, کیا ہے, رشتے بھی ہو جائیں گے, شادی بھی ہو جائے گی, اس بہانے چلو بیٹے کا رشتہ بھی ہو جائے گا. کس بہانے کے چکر میں پڑے ہو بھائی؟ تو اللہ نے بیٹی دی ہے تو رشتہ بھی آسان نہیں فرمائے گا کیا کہ رشتے ایسے ہی ہمیں ملیں گے؟ روڈ پہ چلتے پھرتے رشتے چاہیے. والله بعض لوگ یہاں تک پہنچے ہیں, اتنی یعنی یہ نہیں کہتے ہم سے غلطی ہو رہی ہے اصلاح کرنی ہے. کہتے ہیں جناب بچوں کو رشتے بھی تو کرنے ہیں نا, وہ کوئی میں نے کوئی دیکھ لے گا تو رشتہ بھی ہو جائے گا. سبحان اللہ, جو دوڑتی بھی ہے میرے بیٹے کو دیکھے گا, اس کے محاسن کو پھنسانے کی کوشش کرے گا. جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا, عزت والے لوگ, وہ راستے پہ چلتے ہوئے لڑکیوں سے رشتے نہیں کرتے. وہ راستے پہ چلتے ہوئے لڑکیوں سے رشتے کرتے, وہی خود راستے پہ چلنے والے لوگ ہی ہوتے ہیں. پھر میں یہ بات نہیں کر رہا تھا کہ ہماری شادیوں میں کیا ہوتا ہے, آخر میں کافی وقت ہو چکا ہے. شادیوں میں کیا ہوتا ہے؟ منگنی سے پہلے کی بات. کہتے ہیں آنکھیں لڑتی ہیں, پھر محبت ہوتی ہے, پھر منگنی کا پیغام پہنچتا ہے, پھر منگنی کے بعد یعنی تقریب ہوتی ہے, اس تقریب میں گانا بجانا ہوتا ہے, ڈانس ہوتے ہیں, اور اس میں یعنی بہت کچھ ہو جاتا ہے. یعنی بعض ہمارے معاشروں میں, اللہ ہم سب پریم فرمائے, بہت کم لوگ ہیں کہ ایسے موجود ہیں, شرابیں بھی چلتی ہیں اور مجرے بھی ہوتے ہیں, اسپیشل ڈانس ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد شادی کی تقریب میں پورے ہفتہ یا دس دن جب تک گھر میں میوزک کا شور نہ ہو, کہتے شادی کا مزہ نہیں آیا. فجر سے لے کے رات تک پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں, کیسے ان کے دماغ ہیں, کیسے ان کے کان کام کرتے ہیں, پتہ نہیں, اللہ اعلم. مسلسل صرف کھانے کے وقت وہ بھی میوزک تھوڑی کم کر دیتے ہیں, ورنہ یہ ناچنا گانا یہ کودنا پورے گھر میں ہوتا ہے, شور ہوتا ہے. کہتے شادی کا مزہ تب آتا ہے جب ہمارے گھروں میں شور ہوتا ہے, تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ فلان کے گھر میں شادی ہے. اور پھر شادی کی تقریب میں جب شادی کی رات ہوتی ہے, عجب بات ہے کہ دولہا دلہن بھی ناچ رہے ہوتے ہیں. کہتے جب تک دولہا دلہن نہیں ناچیں گے تو شادی ہوئی نہیں. نچوانا ہے, سب کو نچوانا ہے. کسی نے کیا خوب کہا, کہتے پچھلے زمانے کی شادیوں میں کھانے گھر میں پکتے تھے اور ناچ والے باہر سے آتے تھے, آج کل کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. کھانے باہر سے آتے ہیں اور ناچنے والے سب سے پہلے خود ہوتے ہیں, اور جن کو بلایا جاتا ہے وہ سائڈ کک ہو جاتے ہیں, سائڈ بزنس ہو جاتا ہے, بےچارے پیچھے ناچ رہے ہوتے ہیں. وہ کبھی کافی لاکھ روپے دے کے منگوایا ہے, پورے بینڈ کو منگوایا ہے, وہ پیچھے ہو جاتے ہیں. اور یہ جناب دولہا دلہن, اس کی ماں, اس کے باپ, اس کے چاچا چاچا, پھوپھا پھوپھی, پورے رشتے دار, اسٹیج بھری ہوتی ہے اور سب ناچ رہے ہوتے ہیں. کہتا ہے شغل میلہ ہے یار, زندگی بار بار یہ رات تھوڑی آتی ہے. سبحان اللہ, زندگی میں یار یہی سمجھو کہ زندگی میں ایسے موقع بار بار نہیں آتے, اپنے رب کو ناراض مت کرو ایسے موقع پر. خوشی چاہتے ہو تو رب کو خوش رکھو. اپنے رب کو راضی رکھو, دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ خوشی کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. آخر میں علاج بچا ہے, اور علاج کیا ہے؟ اپنے رب کی طرف واپسی, توبہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں راستہ دکھایا ہدایت کا, جو سب سے پہلے میں نے بات کی ہے, اس راستے کو اختیار کرو. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. يلا تعالى فرمان ہے, فمن اتبع هدايا, جس نے میرے ہدایت کے راستے کو اپنا لیا ہے, فلا يضل, وہ کبھی گمراہ نہ ہوگا, ولا يشقى, کبھی بدبخت نہ ہوگا. ومن اعرض عن ذكري, اور جو ذکر سے منہ موڑتا ہے, کیا کریں گے اس کے لیے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, اسے زندگی تنگ کر دیں گے, اس کی معیشت اس کے لیے تنگ ہو جائے گی دنیا میں. آخرت میں کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, اسے اندھا اس کا حشر کریں گے قیامت کے دن. دوبارہ زندہ ہوگا مرنے کے بعد تو اندھا ہوگا. کیوں؟ اس کے اللہ تعالیٰ کی آیات سے وہ موڑا ہوا تھا. محرمات دیکھنے کے لیے تو بڑا زندگی گزارتا تھا, لیکن حلال دیکھنے کے لیے اور رب کی تعلیمات کو دیکھنے کے لیے اسے منہ موڑا ہوا تھا. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن, زناکار جب زناکار کرتا ہے تو وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا. زناکار جب زناکاری کرتا ہے تو ایمان کمزور ہوتا ہے, تب وہ زناکاری کرتا ہے. جب ایمان مضبوط ہوگا تو زنا ہوگا؟ ممکن ہی نہیں. یہ لازم اور ملزوم ہے. جتنی ایمان کی کمی ہوگی اتنی ہی برائیوں کی اس شخص زندگی میں زیادتی ہوگی, اور جتنا ایمان مضبوط ہوگا اور بڑھتا رہے گا اتنی ہی ان محرمات میں اور برائیوں میں کمی ہوتی رہے گی. دوسرے حدیث میں آیا ہے, یہ متفق علیہ حدیث, دوسرے حدیث سے بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے سر پہ بادل کی طرح, بدلی کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے. یعنی ایمان اتنی کمزور ہو جاتا ہے گویا کہ اس سے ایمان سے خارج ہو گیا. ورنہ سن جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کبیرہ گناہ کے مرتکب کافر نہیں ہے. خوارج کو ان نصوص سے غلط فہمی ہوئی ہے. انہوں نے کہا جب ایمان نہیں ہے تو پھر کافر ہے. معتزلہ نے کہا جب ایمان نہیں ہے اور کفر کی دلیل بھی نہیں ہے تو نہ مومن نہ کافر ہے. رسول جماعت نے کیا کہا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا شخص جو ہے, مؤمن بایمانہ فاسق بکبیرتہ, اپنے ایمان سے وہ مومن ہے, اپنے کبیرہ گناہ سے وہ فاسق فاجر تو ہے لیکن کافر نہیں ہے. تو یہ بات بھی ہمیں لازمی سمجھنی ہے, کیونکہ بعض ایسے دہشت گرد گروہ اور اس غلط فکر والے موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب جو ہے وہ کافر ہے, اور پھر کافر تو پھر اس کو سزا بھی دینی ہے. اس سے خود کچھ حملے بھی ہوتے ہیں, دہشت گردی بھی عام ہوتی ہے, قتل عام بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے, اللہ تعالیٰ سب ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, من صلی اللہ علیہ وسلم اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاشروں کو پاک معاشرہ بنا دے. زناکاری بدکاری سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو, ہمارے معاشروں کو پاک فرمائے اور دور فرمائے اور محفوظ فرمائے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.